نیت کے اندر جب انسان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے لیے اپنا دین دیا ہے. اور دین کے اندر ایک اہم شعبہ, ایک اہم پارٹ جو ہے وہ عقائد کا ہے. اور عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے انسان کا کہ جو اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. دین اسلام نے ایک کنسیپٹ دیا, ایک عقیدہ دیا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تقدیر ہے کیا, اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا, تو اس کے متعلق آج تھوڑی بات کی جائے گی. آلدو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن مختصر طور پر اس کو ذکر کیا جائے گا, کیونکہ اگر یہ کنسیپٹ انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی کے بہت سارے ایشوز حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ غصہ انسان کو آتا ہے کئی چیزوں پہ, وہ سالو ہو جائے. اسی طرح حقوق و لباس میں کئی بار انسان کمی کو تاریخ کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی ریکشنری طور پر غصے کی وجہ سے, تو وہ بھی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں اگر یہ صحیح سمجھ میں آ جائے. انسان غمزدہ رہتا ہے زندگی کے اندر تو وہ بھی بہت حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر انسان کو تقدیر کا پتہ چل جائے. تو انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے, دوسرے الفاظ میں اسے اس کو تحمل مزاج ٹھیک ہو جاتی ہے, سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو انسان تلاش میں ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں گائیڈ کیا, جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشہور صحابی رسول عبید بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے, یعنی کہ تھوڑا میری کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, لہٰذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں, شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کر دے اور مجھے اس مسئلے میں اطمینان نصیب ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا, سنو, اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس ریل میں ظالم نہ ہوگا, اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نواز دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. تو یہ انہیں بتایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی کے پاس گئے کہ میرے دل میں یعنی کہ پوری طرح ایک راسخ نہیں ہو رہی بات, تو آپ مجھے کچھ بات ایسی کر دیں جس سے میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے تقدیر کے مسئلے پر. تو انہوں نے پھر یہ آگے سے انہیں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا عذاب دے دے تو وہ حق پہ ہے, اور اگر وہ سب کو معاف کر دے تو یہ بھی اس کا حق ہے. اور پھر وہ آگے فرمایا کہ یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل و احسان ہوگا, ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا. اور سنو, تقدیر پر ایمان لانا اس کے تو ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ, اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹنے والے نہیں تھے, اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے, اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً دولت میں جاؤ گے. تو صحابی کہتے ہیں کہ عبید بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے سننے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا, اس کے بعد حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا, پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مجھ سے بیان کی, ابن ماجہ شریف کو بطور شریف نے روایت. تو یہ بتا دیا کہ جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور وہ تقدیر کا پارٹ ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ غالب ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جو کہ ہم درد دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں, یا دعائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں, یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو لوٹا دیتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں. ترمذی ابن ماجہ شریف کی روایت. تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے پلاننگ, یا دوسرے لفظ میں جو پلاننگ کر رہا ہے, یہاں پہ اگزامپل دی کہ دوائی کھاتا ہے اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جتنے بھی میز لیتا ہے انسان تو کہا گیا کہ یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں, کہا کہ نہیں یہ بھی تقدیر سے ہیں. تو جنرلی پورے جو ایک جنرل کانسیپٹ حدیث میں ملتا ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہوں, پھر اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر مقرر ہو چکی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس تقریر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور کوشش چھوڑ نہ دیں؟ مطلب یہ کہ جب سب کچھ پہلے سے ہی طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, عمل کیے جاؤ, کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. بس جو کوئی نیک لوگوں میں ہے تو اس کو سعادت و نیکی کی توفیق ملتی ہے, اور جو کوئی بروں میں ہے تو اس کو اسی کی توفیق ملتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو اس کو ہم چین و راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے, اور جس نے بخل سے کام لیا اور مغرور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو یعنی ایمان کو جھٹلایا تو اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی کی طرف چلنا آسان کر دیں گے. بخاری مسلم کی روایت. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے, یہاں تک کہ آدمی کا ناکارا اور ناقابل ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا یہ بھی تقدیر سے ہے. مسلم شریف کی روایت. تو یہاں یہ بتا دیے کہ جو بھی کسی شخص کی ایپٹیٹیوڈ ہیں, وہ زندگی گزار ہے, وہ سب تقدیر سے. یہ چند ذکر کی بہت ساری روایات ہیں. تو ایک جنرلی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز طے شدہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم بریف کریں ساری روایات کو, قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں, سب اس مختصر وقت میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. تو ایک جنرل کانسیپٹ ملتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, کیونکہ حقوق العباد کے اندر یہ بات مینشن کی تھی کہ جب انسان کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ فیملی ممبر اچھا سلوک نہیں کر رہا اس کے ساتھ, شوہر کے ساتھ بیوی اچھی نہیں, بیوی کے ساتھ شوہر اچھا نہیں, ساس بہو ایک دوسرے سے اچھے نہیں, مثال کے طور پر اور کوئی فیملی ممبر ہے, تو یہ بات بتائی تھی کہ وہ ایکچولی جو ہے یہ سمجھے یعنی جس شخص کا برا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ شخص متعین ہے. تو اللہ سے جب ریلیٹ کرے گا اور اپنے گناہوں کو دیکھے گا کہ میرے گناہ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا ہے, تو تب اس کو اپنی اصلاح کا موقع ملے گا. تو یہاں پہ بھی ذہن میں یہی کوشچن پیدا ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ کی طرف سے متعین ہے تو وہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بہت سارے کوشچن انسان کے ذہن میں آتے ہیں, تو ایکچولی وہ سب تقدیر کے ٹاپک کے اندر ہی آتے ہیں جس کی بات جہاں چل رہی ہے. تو کنسپٹ جنرلی یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, کیونکہ بعض آیات میں یہ بھی مینشن ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں, یعنی کہ اب لکھا جا چکا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. جو شخص دنیا میں آنا ہے وہ لکھا ہوا ہے, اس نے کیا کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور اس کی ریزلٹ میں وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا وہ لکھا ہوا ہے, کسی کا اچھا ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے, کسی کو مال کتنا ملنا ہے وہ لکھا ہوا ہے, کسی کی ایج کتنی ہے وہ لکھی ہوئی ہے, ہر چیز طے شدہ ہے. اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا کی ضروری ہے پھر, کیونکہ یہ آنسر یہ کوشچن کئی بار ذہن میں آتا ہے, شیطان ڈالتا ہے, یہ ویسے ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب طے شدہ ہے تو پھر یہ ہے کیا, یعنی کہ جزا و سزا کا کیا نظام ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ طے شدہ اگر برا شخص ہے تو وہ تقدیر کی وجہ سے برا ہے, تو پھر سزا کیوں ہے؟ اگر کوئی اچھا شخص ہے تقدیر کی وجہ سے اچھا ہے, پھر اس پہ جزا کیوں ہے؟ تو اسی چیز کو تھوڑا کلیریفائی کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تقدیر کا یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے اسرار مطلب سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ ہے. تو انسان کو جزوی طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے, پارشلی سمجھ میں آ سکتا ہے, مکمل ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیے جہاں تک سمجھ میں آئے اتنا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی بات کلیریفائی نہیں ہو تو اس پہ پھر صبر کرے اور اس پہ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبی میں بیٹھے تقدیر کے مسئلے پر بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کو تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ بہت غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر اناج چھوڑ دیا گیا ہے. پھر آپ نے ہم سے فرمایا کیا تم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لے کے آیا ہوں کہ تم اس مسئلے میں بحث کرو؟ خبردار، تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلے میں بحث کو طریقہ اپنا لیا. میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز بحث نہ کیا کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اسے یہ بات چلتا ہے کہ انسان کی عقل بہت محدود ہے، اس پہ پوری طرح بات سمجھ نہیں آتی، جو کہ انشاءاللہ اینڈ آف ڈسکشن ہم اور اس کو ایکسپلین کریں گے کیوں سمجھ نہیں آتی. تو جتنی سمجھ میں آئے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اس پہ خاموشی اختیار کر کے اس پہ یقین کر لیں اور ایمان لے آئے. تو پہلی چیز، یہ جو تقریر کا ٹاپک ہے یہ ہم چار ہیڈنگز کے اندر ڈسکرائب کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، جس کو ہم ایک تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر غلطی سے پاک ہے. اب اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سپیس آکوپائی نہیں کرتے، جیسے انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے وہ کوئی سپیس آکوپائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سپیس آکوپائی نہیں کرتے. پہلی ایک اس میں سے یہ بات ہے. دوسری چیز کہ ٹائم سے بھی اللہ تعالیٰ آزاد ہے. ٹائم جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. میں اس وقت جو موجود ہوں یہ پریزنٹ ہے، جو گزر چکا ہے ٹائم اسے پاسٹ کہہ رہا ہوں، جو آنے والے اسے فیوچر کہہ رہا ہوں. یہ میری ڈویژن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آزاد ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر نہیں. اب یہ جس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں، یعنی کہ فور ہیڈنگز کے انڈر ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ چند پارٹ علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب ہوں گے اور پھر آپس میں ان کو انٹرمکس کر کے ایک کمپلیٹ کانسیپٹ تقدیر کا بن کر. تو پہلی چیز یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بات جب کہی جاتی ہے سب چیز پہلے سے طے شدہ ہے، تو اس سے کیا مراد، وہ میں یہ ڈسکرائب کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ٹائم سے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ڈویژن ہے ہی نہیں، تو جو فیوچر میں ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یقین کامل ہے. فار ایگزامپل، اس کی مثال سے یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے، ہیومن بینگ ہے، اسے کہیں کہ جو پاس میں کل گزرا ہے، یسٹرڈے، اس کے متعلق لکھو تم نے کیا کیا. وہ لکھ دے گا کیوں، ہو چکا ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے یہ کیا. اسے کہا جائے کہ اچھا فیوچر کے متعلق لکھو، فیوچر کا جو کل ہے، ٹمارو ہے، اس کے متعلق لکھو، تو اس میں بھی لکھے گا لیکن یقین نہیں ہوگا. اوکے، کہ میں پلان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو. تو اب انسان پاس کو یقین سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فیوچر کو بھی یقین سے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی ڈویژن ہے ہی نہیں کہ پاس، پریزنٹ، فیوچر. اب انسان کو ایکچولی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈویژن نہ ہو، لیکن یہ ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم سے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ فیوچر کو بھی ویسے یقین سے جانتے ہیں جیسے انسان پاس کو یقین سے جانتا کہ یہ ہوا تھا. یہ اگر انسان کو صحیح طور پہ سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، اس کے علم میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی علم کو یوز کر کے، اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ ہوگا، پہلے لکھ دیا کہ یہ ہوگا. اور اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، اس سے اور بات واضح ہوگی. ایک ٹیچر ہو، وہ ایک سال بچوں کو پڑھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، اور ایک سال بعد ٹیچر سے پوچھا جائے آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ کیا ریزلٹ آئیں گے، کون سا بچہ ٹاپ کرے گا اور کون سا بچہ فیل ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے پریڈکٹ کر دے ایک سال کے ایکسپیرینس سے کہ یہ بچہ جو ہے فرسٹ آئے گا اور یہ بچہ جو ہے فیل ہو جائے گا. ریزلٹ آئے اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو کہ جس بچے کے بارے میں پریڈکشن تھی وہ فرسٹ آ گیا, جس کے بارے میں پریڈکشن تھی وہ فیل ہو گیا. تو کیا وہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں پریڈکٹ کیا تھا, میں آپ کی پریڈکشن کی وجہ سے فیل ہوں, آپ کی پریڈکشن کی وجہ سے میں ٹاپ کیا؟ سارے کہیں گے یہ عقل مندی نہیں ہے. وہ تو ایک اس کا ایکسپیرینس تھا ٹیچر کا, جس کی بیسس پہ اس نے پریڈکٹ کر دیا فیوچر کا, اور ویسے ہی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح پریڈکٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ یقین سے کہتے ہیں یہ ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح بچہ قصوروار ٹیچر کو نہیں ٹھہرا سکتا کہ آپ نے کیوں کہا تھا میں آپ کی وجہ سے فیل ہوا, اسے کہا جائے گا آپ ٹیچر کی وجہ سے نہیں فیل ہوئے, آپ اپنے عمل کی وجہ سے فیل ہوا, آپ نے پڑھا نہیں اس لیے فیل ہوا. تو اسی طرح انسان جو اچھے عمل کرتا ہے وہ اللہ, جو برے عمل کرتا ہے وہ اللہ کے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں لکھا تھا, آپ کے لکھنے کی وجہ سے میں برا عمل کر گیا, نہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ شخص جب دنیا میں آئے گا یہ کیا کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا. انسان اس لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہو گیا, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے مجبور ہو گیا, ایسی بات نہیں. لیکن بات کہنے کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک یہ کہ لکھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ایک یہ کہ وہ جو کر رہا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. یہ اصل چیز یہ ہے سمجھنے کی, جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ یہ کرے گا, پہلے ہی تھا. اور یہ بات اگلے سیپٹ میں انشاءاللہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے گی. فی الحال یہ اتنا کانسیپٹ کلیریفائی کر لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم, عالم الغیب, اسے پتا ہے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بیسس پہ پہلے لکھ دیا کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا میں تقدیر میں لکھ دیا ہے اور قلم اٹھا لیے گئے. اگلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک انسان کی مرضی, یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. مثال کے طور پر ایک کمرے میں ایک باپ اور ایک بیٹا ہو, بیٹا کھیل رہا ہو تو باپ سے پوچھا جائے گا یہ کس کی مرضی سے کھیل رہا ہے, اپنی مرضی سے یا آپ کی مرضی سے؟ کہے گا میری بھی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے بھی کھیل رہا ہے, دونوں کی ول ہے, دونوں وہ اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کھیلے تو کھیل رہا ہے. وہ کوئی نقصان دہ کام کرنے لگا ہے, وہ کوئی آپ ہیٹر جا رہا تھا اس کی طرف جانے لگا ہے تو باپ پکڑ لے. اب پوچھا جائے کس کی مرضی سے وہ رکا ہے, آپ کی مرضی سے؟ کہیں گے ہاں جی میری مرضی سے. وہ اپنی مرضی سے رکا ہے؟ کہ نہیں وہ اپنی مرضی سے رکا, وہ تو جانا چاہ رہا تھا, میں نے پکڑا ہوا. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو ویلز ہوتی ہیں, یعنی اس ایگزامپل میں بھی دو ویلز ہیں, ایک باپ کی ایک بیٹے کی, دونوں ایک ہی تھیں کھیلنے کی, تو کھیل رہا تھا بچہ. جب باپ کی ویل اور ہوئی بچے کی ویل اور ہوئی تو ویل مرضی چلی, جو طاقتور تھا یعنی باپ اس نے پکڑ لیا. اسی طرح سمجھے ایک اللہ کی مرضی ہے ایک انسان کی مرضی ہے. انسان سوچتے میں یہ کام کروں, اللہ تعالیٰ بھی چاہتے وہ یہ کام کرے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اگر انسان سوچے میں یہ کام کروں اور اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرے تو چلے گی اللہ کی مرضی, انسان نہیں کر سکے. تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ویل سے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ویل سے ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ویسا ہم کر نہیں سکتے. کوئی شخص پلان کرتا ہے کہ میں اگلے دن یہ کروں گا لیکن اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ نہیں کر سکتا. کوئی اور ہینڈلس آ جاتی ہے, وہ نہیں کر سکتا. اس کی پلاننگ میں تو تھا, وہ چاہ بھی کئی بار رہا ہوتا لیکن وہ نہیں کر سک رہا ہوتا. ایک شخص ہو جس کو سٹروک ہو جائے, فالٹ ہو جائے, تو وہ ہلنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ موو نہیں کر سک رہا ہوتا. تو ایک ہے انسان کی مرضی, ایک اللہ کی مرضی. جب دونوں یونٹ ایکشن ہوتی ہیں, ایک ہی ہوتی ہیں, تو انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ اپوزٹ ہو جاتی ہے تو چلتی اللہ کی مرضی ہے. انسان اس کو مجبور فیل کرتا ہے کہ میں چاہتا بھی ہوں تو یہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس لیے ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے, کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, کہ ایون جو میں کام بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں, اللہ کی ول سے کر رہا ہوں, کیونکہ اگر اس کی ول نہ ہو میں نہ کر سکوں. اس لیے کوئی عبادت ہو اس سے ریلیٹ کرے, اللہ نے یہ توفیق دی تو میں نے کر دیا. اور ادب یہ ہے کہ گناہ ہو تو اپنے سے ریلیٹ کرے, کیونکہ اگلا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ بھی میں بھی تو اللہ کی مرضی شامل حال تھی, کہ میں نے گناہ کا ارادہ کیا اللہ نے بھی کہا کر لو تو اس کی مرضی تھی. تو ادب یہ ہے کہ اس کو اپنے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ میں نے برا کیا, اللہ تعالیٰ کیوں اس وقت اجازت دیتے ہیں لوگ سنجیز رائز ہو سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے دیا، پکڑ لیتے نہ کرنے دیتے؟ تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ اسلام گناہوں سے روکے کہ ہر ایک کو پکڑ لے، اس کو مجبور کر دیں گناہ کرے نہ، تو وہ دنیا کی آزمائش ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ میسیجز دیتے ہیں، لیکن اگر گناہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میسیجز تو دیتے ہیں لیکن زبردستی نہیں اس کو پکڑتے، جس طرح آیت مبارکہ میں گزر، جو گناہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ اسے چلنے دیتے ہیں، جو نیکی کے راستے میں چلتا ہے اللہ اسے چلنے دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ تو یہ اگلی چیز کلیریفائی ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک بندے کی مرضی ہے۔ جب دونوں ایک ہوں تو انسان وہ کام کر دیتا ہے، جب وہ دونوں ایک نہ ہوں تو وہ کام نہیں ہوتا، یہ ہم دیکھتے ہیں وہ کام نہیں ہو سکتا، وہاں انسان اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے۔ اب اس میں وہ آیات قرآن پاک کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جیسے آیت مبارکہ ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مفہوم آیت مبارکہ کا کہ کہو کہ مجھے اپنی اوپر کوئی اختیار نہیں، اپنے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی جو نفع و نقصان مجھے مل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے مل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ ہی کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، کسی کا تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ جو تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یہ مفہوم ہے آیت مبارکہ کا۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور وہ میں نے ایکسپلین کر دی کہ یہ بات انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، ہے لیکن اس میں بھی جب اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے تب انسان وہ کام کرتا ہے، اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو دو باتیں ابھی تک ہو گئیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس لیے اسے پہلے سے پتا تھا کوئی شخص کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، تو اس نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک بندے کی مرضی ہے، جب اللہ اور بندے کی مرضی ایک ہوتی ہے تو وہ کام ہم ہوتا دیکھتے ہیں، جب اللہ کی مرضی کچھ اور ہو، بندے کی کچھ اور ہو، تو ہم اپنے آپ کو مجبور فیل کرتے ہیں کہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتے ہوتے۔ اب یہیں سے جو تھرڈ چیز ہے وہ بھی ایکسپلین ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک جو امپورٹنٹ ڈسکشن چلتی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے تقریر کے انڈر، کہ انسان مجبور ہے یا مختار، یعنی وہ مجبور ہے کچھ سارے عمل میں وہ مجبور ہے، سب پہلے تقریر سے لکھا ہوا، یا وہ مختار ہے یعنی اسے کوئی آپشن بھی اویلیبل ہے، وہ کچھ اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہاں تک بات ابھی تک کلیریفائی ہو گئی تو بس یہ بھی سمجھ لے کہ پارشلی وہ مجبور ہے، پارشلی مختار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دن میں کتنے کام ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، میں کتنے کام ہوتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی لائف کا جائزہ لیا جائے تو اس نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ اس پہ کوئی اختیار نہیں، پھر اس نے اس کو پیرنٹ کیسے ملیں گے کوئی اختیار نہیں، پھر اس کے بعد آگے اس کی پڑھائی میں، اس کی ساری ایجوکیشن میں ہر چیز کنوینئنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کوئی اختیار نہیں، پھر اس کا قد کتنا ہونا ہے، اس کا رنگ کیسا ہونا ہے، اس کی شکل کیسی ہونی ہے، ان ساری چیزوں میں اس کو کوئی اختیار نہیں، کوئی اسے آپشن نہیں دی جاتا۔ لیکن ایکس کے اندر وہ آپٹ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، میں نے پھر اسے پلان کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے اس پہ محنت کرنی ہے۔ لیکن اس ڈیورنگ دیٹ بھی وہ بہت ساری پریشانیوں سے گزرتا ہے کہ کئی بار پلان کرتا ہے، پلاننگ ویسے نہیں رنگ لاتی جیسے لانی چاہیے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے وہ اس کا کوئی پلاننگ کا پارٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر غور کیا جائے پوری لائف کو تو پارشلی وہ مجبور ہے، پارشلی مختار ہے، کچھ چیزوں میں اس کی ول ہوتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دا ول وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ وہ دیکھتا ہے کہ میری کوئی ول نہیں ہے اور مجھے پر امپوز اللہ تعالیٰ نے کر دیا، میں مجبور ہوں ان چیزوں کے اندر۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ انسان پارشلی مجبور ہے، پارشلی مختار ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے نا، اب یہ اس کوشچن کا آنسر کر رہا ہوں کہ جزا و سزا کا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ انسان مختار ہے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کوشچن کریں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کسی سے نہیں پوچھیں گے تم اس گھر میں کیوں پیدا ہو، تمہارا رنگ ایسا کیوں تھا، تمہارا قد اتنا کیوں تھا، تمہاری یعنی کہ تمہارا رزق اتنا کیوں تھا، اب یہ تم اتنی تمہاری زندگی اتنی کیوں تھی، تم اس وقت بیمار کیوں ہو گئے تھے، اب یہ کوئی کوشچنس نہیں ہے کیونکہ ان میں مجبور ہے. جہاں اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر امپوز کوئی چیز کرتے ہیں وہاں مجبور کرتے ہیں، وہاں کوشچن بھی نہیں ہے. کوشچن وہاں ہوگا جہاں انسان کو ول دی گئی ہے، جہاں انسان کو اختیار دیا گیا، اور پھر پوچھیں گے اس کو مس یوز کیوں کیا، اس ول کو، اس اختیار کو. تمہارے پاس یہ بھی آپشن تھے، یہ بھی آپشن تھے. تم اگر کسی نے غصہ کیا، آگے سے رحم بھی کر سکتے تھے، آگے سے ظلم بھی کر سکتے تھے. تم نے ظلم کو کیوں آپٹ کیا، تم نے رحم کو کیوں آپٹ کیا؟ یہاں پہ جدا اطلاع کا فیصلہ ہو جائے. لیکن وہ پچھلی باتیں ویسے ہی ہیں کہ وہاں پہ بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے. مطلب جو انسان رحم کر رہے ہیں وہاں اللہ کی مرضی ہے کہ رحم کر لے، جب انسان ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی وہاں اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرے. وہ ایسا کر چکا کہ وہ اللہ مجھے پکڑتے کیوں نہیں کہ ظلم نہ کرنے دے، وہ اس لیے کیونکہ آزمائے آخر میں پکڑیں گے. لیکن اللہ کی مرضی ہر چیز میں سامنے حال ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آخری پورشن جو ہے تقدیر کا، یعنی فورتھ ہیڈنگ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب امپوز کوئی چیز کرتے کسی کو، مجبور کر دیتے کسی کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو بیٹیاں دینی ہیں، کسی کو بیٹے دینے ہیں، کسی کو بیٹی اور بیٹا دونوں دینے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوتی ساری عمر، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ امیر بنو، امیر نہیں بن سکتا. تو کتنے سارے کوشچنز ہیں جو کہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اب اگلا سوال ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ کی مرضی سامنے حال ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو بیٹیاں سے دینی ہے، ایک کو بیٹے دینے، ایک کو بیمار کرنا ہے، ایک کو صحت دینی ہے، یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اب یہ وہ تقدیر کا مین پورشن ہے جو کہ انسان کی سمجھ سے باہر. اس کی وجہ ہے کیوں سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے. انسان کی حد، یعنی کہ اگر اپنے غور کرے تو کتنی لمیٹیشنز ہیں. وہ دیکھتا ہے تو لمیٹڈ دیکھتا ہے، لمیٹڈ ویو لینتھ کو دیکھتا ہے. وہ سنتا ہے، خاص فریکوینسی کو سن سکتا ہے. تو کتنی ساری لمیٹیشنز ہیں. اسی طرح ڈیسیجن میکنگ میں وہ کتنا لمیٹڈ سوچ سکتا ہے، وہ ایکسپیرینس میں فیصلے کرتا ہے. ایک بچے کا ڈیسیجن کچھ اور ہوتا ہے، ایک بڑے کا کچھ اور ہوتا ہے، ایکسپیرینس کی بیس پہ. تو ہر چیز میں وہ بڑا، یعنی کہ لمیٹیشنز بہت ہیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہر لمیٹیشن سے آزاد ہے. اب اسی لیے ایک لمیٹیشن والا شخص اس ذات کی فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو کہ ہر لمیٹیشن سے آزاد ہے. اس لیے انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ساری کائنات اور سارے نظام ہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جانور بھی ہیں، یہ کتنی مخلوقات، انگن مخلوقات، یہ کیڑے مکوڑے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سب کو جو کچھ ارد گرد ہے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی حفاظت کرنی ہے، سب کو سننا ہے. اب اتنی ساری مخلوقات سامنے ہو تو آبویسلی انسان کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں وہ کیسے اس کے سمجھ میں آتا ہے؟ اسی طرح مختلف نظام ہے، اللہ کی ایک رحمت کا ایک نظام ہے، عذاب کا نظام ہے، فرشتوں کا ایک نظام ہے، جنوں کا نظام ہے، انسانوں کا نظام ہے. ان سارے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہے، انسان کو فیوچر کا نہیں پتہ. جب بھی وہ فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژنس کرتا ہے، وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا کہ لانگ ٹرم میں کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں کیا ہو جائے گا، اس کے مطابق فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا بھی ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پہ چلتا ہے، کون نہیں چلتا. اس پہ بھی ٹیسٹ کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوشچنز دینے. اب اتنے سارے جو فیکٹرز ہوں چند گنوائے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے انسان کو سمجھ میں آئے، وہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، یہ سب فیکٹرز میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو اس کے پاس ایک شخص آئے کہ میری فصل اگنی ہے تو آپ دعا کریں گے بارش ہو جائے، وہ دعا کر دے کہ بارش ہو جائے. دوسرا شخص ہے کہ میرا تو غلہ سارا پڑا ہوا ہے، سامان پڑا ہوا ہے، تو دعا کریں جب تک وہ شفٹ نہ ہو جائے، وہ بارش نہ ہو. اب وہ اس کے لیے بھی دعا کر دے، لیکن اب کس کی بات پوری ہونی ہے، یہ سارے موجود ہیں ایک ہی علاقے کے اندر. اب کیا ہونا چاہیے، بارش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، انسان کو اس میں کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ کو سارے معلومات اور علم ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. اس وقت گرمی زیادہ ہونی چاہیے، اس وقت سردی زیادہ ہونی چاہیے، اس وقت کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے، کس کو کہاں رزق پہنچانا ہے، کہ کیا بارش ہو رہی ہے تو اس میں کس کس کو رزق پہنچ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو کس کس کو رزق پہنچ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کی انسان اس سے سمجھ ہی نہیں سکتا، سمپل ایسا ہے. اور اس میں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہاں میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ انسان کہتے ہیں میں تو بڑا شارپ مائنڈیڈ ہوں، میری تو بڑی میں نے پڑھا لکھا ہے، میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات. تو پھر نعوذ باللہ وہ غلط فیصلے پہ اتر آتا ہے کہ نعوذ باللہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب حق ہے، سب صحیح ہے. انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ نظام جو ہے بہت بڑا ہے. انسان تو خود غور کرے اپنے آپ کو ہے کیا، یہ جگہ اس میں سے یہ کمپاؤنڈ، ایک چھوٹی سی جگہ، اس چھوٹی سی جگہ میں کتنے لوگ رہتے ہیں. اب یہ جدہ ایک سعودیہ کا ایک چھوٹا سا شہر، سعودیہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک، یہ دنیا پوری کائنات کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز، اور یہ آسمان سے سات آسمان سے اس کے بعد عرش، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کچھ ہے، وہ اپنی حقیقت کو دیکھے وہ ہے کیا، نتھنگ. اب وہ کہنے کہ سال کے کائنات اور پوری کائنات کے مالک کی حیثیت سے مجھے سمجھ میں آ گیا، اسے اپنے اوپر اگر غور کرنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی انسان کو، چند رول بتا دیے کہ یہ فیصلے ہوتے کہتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. وقوم آیت المبارکہ کہ جتنا فساد زمینوں، جتنا فساد خشکی اور سمندروں میں ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اسے سکھائے اللہ تعالیٰ مزہ جو وہ عمل کرتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایڈورس سرکمسٹانس دنیا میں آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے عمل، وہ جو عمل برے میرے پاس آتے ہیں، میں برے حالات بھیج دیتا ہوں، اور اس لیے بھیجتا ہوں کہ تمہیں ایک پتہ چلے کہ یہ کتنا برا عمل تھا، اور تم سوچو اور میری طرف لوٹ آؤ. تو ایک ریزن تو اللہ نے بتا دی کہ فیصلوں میں یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے، اچھے عمل اچھے حالات، برے عمل برے حالات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں یو بدل قوم للعبید، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتا. جب اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا، یہ اصول ہے. انسان تو ظلم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناممکن ہے کہ وہ ظلم کرے. وہ یا تو عدل ہوتا ہے یا رحم ہوتا ہے، اکثر رحم ہوتا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہوتے ہیں اور عدل بھی کرتے ہیں کہ جیسا انسان نے کیا ویسے اس کو بدلہ دے دیتے، لیکن ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. انسان یہ سوچے کہ یہ اتنا یہ کیوں ہو گیا، یہ کوئی نعوذ باللہ ظلم ہے، نہیں، ظلم کسی پہ نہیں ہو رہا. اور اگلی چیز، اگلا سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا یکلم اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے. کہنے کا مطلب کہ انسان کیپیبل ہوتا ہے تو اس پہ کوئی چیز آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی اس کا امتحان دیا جاتا ہے. اگر وہ کیپیبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں. اگر کہہ رہے میں کیپیبل نہیں تھا، میرے پر یہ آزمائش کیوں آ گئی، نہیں، وہ غلط کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کیپیبل ہے کون نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ایگزامینر ہو، وہ اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیسٹ دے، کوئی کوشچن دے دے، کوشچن وہ اسٹوڈنٹ کہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کس کا کیا آنسر. تو ایگزامینر یہ کہے گا کہ ہے کورس دے، تم کیپیبل ہو اس کا آنسر کرنے کے، پڑھایا گیا ہے، اگر نہیں ہے یہ تمہاری کمی ہے. اگر وہ اسٹل اس پہ انسسٹ کرے کہ نہیں یہ مجھے نہیں آتا، تو دوسرے لفظوں میں ایگزامینر پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ کو کوشچن، آپ نے کوشچن صحیح نہیں بنایا. تو جو شخص پہ انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں میں کیپیبل نہیں ہوں، بوجھ زیادہ آ گیا، مشکل زیادہ آ گئی، مصیبت زیادہ آ گئی، غم زیادہ آ گیا، وہ ایکچولی سمجھ نہیں رہا، اور انڈائریکٹلی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے وہ کیسا کیپیبل ہے، کتنا کیپیبل ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیں گے. تو اس لیے ان شارٹ ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان ریکٹ کرنا سیکھے کہ ہر چیز میں ریکٹ کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا ریکٹ کرنا ہے، اپنی لائف میں دیکھے جب کوئی ایم اچیو کر رہا ہے، کوئی ڈگری مل رہی، اس پہ کیا ریکٹ کرنا ہے. پھر آگے شادی ہوگی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اولاد ہوگی، یہ نعمت ہے. پھر آگے جاب مل گئی، یہ نعمت ہے. جو بھی اس کے رزق کا سبب ہے وہ نعمت ہے. اور پھر آگے بچوں کے آگے شادی ہوگی، جاب مل گئی، یہ سب نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، یہ اسے سیکھنا ہے کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. پھر شکر میں یہ سب شامل ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، وہ ڈگری ہے اس کو کیا یوز کرنا ہے، لوگوں کو کیسے فائدہ دینا ہے، اولاد ہے اس کی میں نے کیسے تربیت کرنا ہے، اسے اللہ والا بنانا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بنانا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے، یہ شکر کے اندر آتا ہے. اور زندگی میں برے بھی ہوتی ہیں چیزیں، چاہیے کئی چیزیں نہیں حاصل ہوتی، وہ کوئی ڈگری اچیو کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر سکا، اس نے آل ٹوگیدر اپنا پروفیشن چینج کر لیا، پھر شادی کہیں کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر سکا، کہیں اور کی شادی ہوگی، پھر کئی بار اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی اولاد کو کوئی بیماری لگ گئی، پھر اسی طرح کسی کے طرف بیٹیاں ہیں، کسی کے طرف بیٹے ہیں، تو کچھ نہ کچھ زندگی میں بیماریاں آتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. اب ان میں کیا ریئیکٹ کرنا ہے کہ میں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا یہ کیوں ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ بات کر دی گئی کہ ظلم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اب کیا ہوتی ہے یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، وہ کئی بار لانگ ٹرم انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا ہوا خود کہتا ہے اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے. بہت ساری ریئل لائف کی ایگزامپلس ہیں، مثال کے طور پہ ایگزامپل جو سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا وہ ٹریول کرنا چاہ رہا تھا، کسی دوسرے ملک کانفرنس میں جا رہا تھا اور آفیشل کوئی کانفرنس تھی، آفیشل ڈیلیگیٹ کے طور پہ جا رہا تھا، لیکن جب وہ 11th hour پہ پہنچا ایئرپورٹ پہ تو اس نے کہا کہ یہ بکنگ صحیح نہیں ہوئی، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آفیشیل ڈیلیگیٹ میں جا رہا ہوں، آفیشلی مجھے ٹکٹ دیا گیا، آپ کہیں بکنگ صحیح نہیں. خیر اس نے بہت آرگیو کیا کہ میری کانفرنس مس ہوگی، اس سے میرا کیریئر پہ اثر پڑے گا، یہ ہوا یہ ہوا، اور بہت اس نے شکوہ شکایت کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ حالت ہے، مطلب کہ گورنمنٹ نے ٹکٹ دی اور یہ وہ صحیح نہیں تھی، لیکن ہوا کیا، وہ جہاز آ گیا کریش ہو گیا، اسے اگلے دن پتا چلا گیا، اسے نیوز ملی کہ جہاز کریش ہو گیا، پھر وہ خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے میں نے کیا. اب یہ وہی شخص ہے جو فیو آرز پہلے اس کی کیا حالت تھی. تو یہ بہت ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے، کئی چیز کئی بار انسان کسی سے رشتہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ لانگ ٹرم میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلہ کر دیتے ہیں. اسی طرح انسان کو پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے لانگ ٹرم میں اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ اس کے لیے چوز کر دیتے ہیں. تو یہ سارے اللہ کی حکمت بھرے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اصل چیز ہے کہ مجھ سے پوچھیں گے کیا کیا مطلب، یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا ادھر کی شادی ہوئی، تمہارے بچے کتنے تھے، تمہارے اولاد میں بیٹیاں کیوں تھیں یا بیٹے کیوں تھے، ایسے کوشچنس تو ہونے ہی نہیں. جو ہونے میں اس کی تیاری کرو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو، اور وہ یہ ہوگا تم نے آگے ریٹ کیا کیا، شکر کیا یا صبر کیا، شکوں میں لگ گئے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آنسر کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے سے، تعلیم سے ملتے ہیں، علم سے ملتے ہیں. اس لیے پھر وقت فارغ کرے اپنا کہ علم حاصل کروں کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، کیسے زندگی گزارنی ہے، اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہے، پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں، لوگوں سے ریٹ کیسے کرنا ہے، ان کی برائی کا کیسے جواب دینا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. نہ کہ ان میں الجھ جائے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا، یہ اپروچ بدلنی ہے. تو جب انسان کے تقدیر کا کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو یہ اپروچ بدل جاتی ہے اس کی، وہ ان میں الجھ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ باتیں الجھنے کی نہیں ہے، یہ پلان ہے پہلے سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا کہ لا یسألون عما یفعلون وهم یسألون، مفہوم ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں کیا، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا تم نے کیوں کیا. بس یہ سمجھ لیں میں اس میں وقت ضائع کرتا ہوں یہ کیوں ہوا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کی فکر میں رہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا، تم نے کیوں یہ ریکٹ کیا، تم نے کیوں ناشکری کی، بے صبری کی، یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے، نہ یہ کہ میں یہ حالات سے پوچھوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے کیوں، کیونکہ دوسرے لفظوں میں ہی اللہ تعالیٰ پہ ایک الزام ہوتا ہے یہ کیوں ہوا. تو کبھی کوئی غم آ جائے تو کبھی یہ نہ کہے یہ کیوں ہوا، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے ہوا اور اس پہ صبر کرے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک بڑا لمبا واقعہ بھی ذکر کیا، جس کو یہاں پہ ذکر کرنا مناسب ہے. وہ ہے حضرت فضل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی تھے اور ایک بار ہوا یہ کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ, انہوں نے خطبہ دیا, بیان کیا تو بڑا پرسر تھا, علم والا تھا, تو انہوں نے پوچھا کسی شخص نے کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. اور ان کا جواب صحیح تھا کیونکہ وقت نبی تھے, وقت کا نبی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے نہیں, ہر ان سے بڑا بھی ایک علم والا ہوتا ہے, ان کی تربیت کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے. تو انہیں شوق تھا, ابھی ان کا شوق تھا, جس سے وہ علم کیا چیز ہوتی ہے اس کا بھی شوق ہوتا ہے, ڈیزائر ہوتی ہے, سفر کیے جاتے ہیں, قربانیاں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہے؟ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ آپ کو کہاں ملے گا, یعنی کہ دو دریا جہاں مل رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو ملے گا, یہ یہ نشانیاں ہیں, آپ سفر کریں گے. تو وہ واقعہ پورا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس کو اس کا تجربہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا کہ اس اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. اب یہ وہ واقعے کا آغاز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ادھر جانا ہے, تو انہوں نے ایک شاگرد ساتھ لیے جو وقت کے آنے والے وقت کے نبی بھی تھے, حضرت شمعون علیہ السلام, ان کو ساتھ لیا ایز اے اسٹوڈنٹ اور کہا کہ چلو ایک سفر پہ جانا ہے اور میں اس وقت تک چلوں گا جب تک وہ جگہ نہ پہنچ جاؤں دو سمندروں کے جو میٹنگ پوائنٹ ہے, یا میں چلتا ہی رہوں گا. انہیں شوق تھا کہ میں علم حاصل کروں گا. یہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ او امر یا حکومت کہ میں برسوں چلوں گا اس کی تلاش میں, یہ ان کا شوق ہے. چنانچہ جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی جگہ سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ, سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی. تو اسی سفر میں پھر ہوا یہ کہ انہوں نے جو سامان رکھا ہوا تھا سفر کے لیے کھانے پینے کا, اس میں ایک مچھلی بھی تھی جو کہ مردہ تھی. لیکن ہوا کیا کہ وہ مردہ مچھلی اللہ کی قدرت سے زندہ ہوئی اور وہ نکلی سامان سے اور پانی میں چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا تھا جب ایسا کوئی واقعہ ہونا تو مجھے بتانا, لیکن وہ بھول گئے, یعنی شاگرد جو تھے وہ بھول گئے بتانا اور وہ چل پڑ چلتے رہے آگے. حتیٰ کہ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, انہوں نے کہا کھلاؤ ناشتہ. تو پھر شاگرد نے کہا, اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا, جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا, اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بلایا ہو, اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. تو شاگرد نے بتایا کہ وہ تمہیں بھول گیا, وہ تو پیچھے ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ مچھلی نکلی تھی اور چلی گئی پانی کے اندر عجیب طریقے سے زندہ ہو کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی, خناچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے, تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت بنوانا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو میٹنگ پوائنٹ تھا, وہیں تو جانا تھا جہاں مچھلی نکلی تھی. تو وہ واپس گئے اس جگہ, پھر اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا, اب تب میں نرباد ہی تھا. اب خود سوچیں ان کا نام خضر علیہ السلام تھا جو جن کے بارے میں بات ہو رہی. خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کے پاس وقت کے نبی چل کے جا رہے ہیں, ادھر وقت کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ان والے حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے رہے ہیں عباد عبد من عبادنا, کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ. تو عبدیت ایسا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ مقرب لوگوں کو کہتے ہیں میرے بندے. اللہ نے کہا میں نے اپنی رسول نے رحمت دی تھی اور علم دیا تھا اپنی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پاس اس گھر سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. تو انہوں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ بننے آیا ہوں, تو آپ مجھے اپنی وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. اب ہوا کیا یہ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا نا وہ یہی تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ علم دیا تھا جو آگے ایکسپلین ہوگا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, میں آپ کو اسٹوڈنٹ بنا لوں لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے, آگے اس کی ایکسپلینیشن آ چکی. اور جن اور آگے یہ ہے کہ اور جن باتوں کو آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کہہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے, اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا, یعنی خضر علیہ السلام نے, اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے علم میں وہ بات, یعنی کہ سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی, اس سے آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو یہاں سے وہ بات سمجھ لیں کہ جو فیصلے اللہ کے کیسے ہوتے ہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے وقت کے نبی کے بارے میں خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں وہ بات کلیریفائی ہوگی, آپ صبر نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا, کیونکہ علم کا شوق تھا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں اس شرط سے آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ بناتا ہوں کہ آپ جو ہیں میرے ساتھ رہیں, اور اس وقت تک آپ سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ کہوں یا کس چیز کے بارے میں بتاؤں گا. اس ایگریمنٹ پہ دونوں ساتھ ہوئے. اور یہاں پہ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر پہ موجود تھے, یعنی وہیں سے ملاقات ہوئی تھی. تو روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ ایک چڑیا جب آئی ان کے سامنے اور ایک پانی تھوڑا سا منہ میں لے کے چلی گئی, تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ چڑیا اس سمندر میں سے جو پانی اپنی چونچ میں لے کے گئی ہے, اس پانی یعنی چونچ میں جو پانی ہے اور سمندر میں پھر بھی کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, پھر بھی کوئی مناسبت ہے, لیکن ہم دونوں کا علم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی اس کو کمپیریزن نہیں. اب یہ وقت نبی ہے اور یہاں خضر علیہ السلام جن کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجے وقت نبی کو ان سے علم حاصل کرو, یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میرا علم مل کر اس اتنا بھی اللہ کے علم سے مناسبت نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا نے چونچ میں پانی دیا اور اس سمندر میں کوئی مناسبت ہے. کوئی ریشو اس میں ہوگی لیکن ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ریشو نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیوچر کے فیصلے کر سکتے ہیں, اس کو لکھ سکتے ہیں. اللہ کا علم انسان کے علم جیسا نہیں ہے. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بولے, ارے کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا. انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ ہوا کہ آگے وہ دونوں چل پڑے اسی ایگریمنٹ پہ کہ میں سوال نہیں کروں گا, لیکن آگے پھر دریا یا سمندر کے پاس کشتی آئی اور کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے کیونکہ وہی انہیں دیکھتے تھے, جانتے تھے. تو انہوں نے انہیں سوار کر لیا کہ میں پار کرتا ہوں اور ان سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا کیونکہ جانتے تھے. اب راستے میں ہوا کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا کر رہے کہ سوراخ ہوگا کشتی ڈوب جائے گی, سارے ڈوبیں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیوں سوراخ کر رہے ہیں, کشتی ڈوب جائے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو بات کی تھی کہ آپ نہیں سوال کریں گے, اور یہ بھی میں نے کہا تھا آپ ایسا صبر نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے پہلے کام دیکھتے ہی میرا اس پہ سوال کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے صبر نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگ لی اس چیز پہ کہ میں نے سوال کر دیا تو میری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھول گیا, اس نے مجھے نہ پکڑی اور مجھے ایلیکٹرونٹ اپنے ساتھ کنٹینیو رکھیے. دونوں پھر روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, ارے کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی, جس کا بدلہ اس سے لیا جائے تو یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. تو آگے جب وہ خشکی میں پہنچے, سمندر سے پار کر کے خشکی میں پہنچے, تو آگے حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو پکڑا, اسے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے اور یہ کہہ دیا کہ آپ نے ایک بچہ, پہلی بار معصوم بچہ, دوسری بار اس نے کسی کو قتل نہیں کیا, آپ نے کیوں اسے قتل کر دیا بلا وجہ؟ تو آپ نے غلط کام کر دیا, کیونکہ وہ وقت نبی تھے تو یہ شریعت کے خلاف تھا, تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ تو غلط کام ہے. تو انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ایسا صبر نہیں کر سکیں گے؟ انہوں نے آپ سے وہی کہا کہ آپ, میں نے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, نہیں صبر کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے, یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے پھر غلطی ہوئی, اگر اب میں کوشچن کروں تو اب میں بے شک آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیں. یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ علم ہے جس کو وہ کر رہے ہیں, مجھ سے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے کشتی میں سوراخ کرنا پھر بچے کو قتل کر دینا, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ وہ علم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے ہم علیحدہ ہو جائیں گے. چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے. یہاں تک جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. تو انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گری چاہتی تھی, ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت لے لیتے, پیسے لے لیتے. تو آگے کچھ گئے تو انہیں بھوک لگی. اب یہ وقت کے نبی اور علم والے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں اب تم میں نے بعد میں, ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے, اب وہ کھانے کی تلاش ہے. تو نظام دنیا بھی انسان کو سمجھتے رہتے کہ اسی طرح ہے کہ ان کو بھوک لگی ہے کھانے کی تلاش میں, جس گاؤں میں تھے انہوں نے گاؤں والے سے کہا ہمیں بھوک لگی ہے, ہم مسافر ہیں ہمیں کچھ کھانا دو. سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیتے. ابھی وقت کے انبیاء اور نبی اور جو حضرت فضل علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, انہوں نے ہم نہیں دیتے کھانا. اسی دوران حضرت فضل علیہ السلام دیکھے کہ دیوار گرنے والی, کچی دیوار تھی گرنے والی, انہوں نے اٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا, ٹھیک کرنا شروع کر دیا کہ وہ کھڑی رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو گاؤں والوں کو کہتے ہیں کس کی دیوار ہے, جس کی ہے وہ ہمیں پیسے دیں ہم اس کو ٹھیک کر دیتے, اس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے اور پیسوں کے بدلے ہم کھانا کھاتے ہماری بھوک مٹتی. تو آپ نے تو بغیر اجرت کے یہ تعمیر کر دی. تو حضرت فضل علیہ السلام نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا, اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اگلی بار سوال سے علیحدگی ہے تو اب ہماری علیحدگی ہے, آپ نے تیسرا سوال کر دیا, لیکن اب میں بتا دیتا ہوں یہ سارے عمل کیوں تھے, یہ میں نے کیا کیا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تقدیر کیا ہے, انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہمیں دے دیا کہ جس سے انسان کو ہٹ مل جائے کہ یہ اللہ کے فیصلے کتنی حکمت بھرے ہوتے ہیں, کتنے رحمت پہ مبنی ہوتے ہیں اور کتنے یعنی کہ وداؤٹ اینی بیسس نہیں ہوتے, اس کے پیچھے پوری ایک حکمت کار فرما ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے. تو فضل علیہ السلام نے انہیں میرے لیے بتایا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے, میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو ضرورت کی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کشتی میں سوراخ کیوں کرتا ہوں, تو میں بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ وہ کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ جس نے ناکہ لگایا ہوتا وہ ہر اس کشتی کو چھین لیتا تھا جو ثابت ہوتی جو صحیح ہوتی. تو میں نے ایک ایپ پیدا کر دیا, ایک وقت پیدا کر دیا ایک تاکہ وہ اسے چھینے نہ اور ان کا یہ کاروبار چلتا رہے, یہ مزدوری چلتی رہے جو یہ کشتی میں لوگوں کو لا کے کرایہ لیتے. اب یہاں پہ کیا آگے ایک چیز تھی, اب انسان آگے کو نہیں دیکھتا, انسان فیوچر کو نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ فیوچر کو جانتے ہیں, اس کی بیسس جو فیصلے ہوتے ہیں. آج اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو آگے میرے پاس آج کچھ ہونے والا تھا, اللہ نے آج نقصان دے کے مجھے اس سے بچا دیا, یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور لڑکی کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر نہ پھنسا دے, چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. تو اگلا آپ کو کوشچن تھا بچے کو کیوں قتل کر دیا, اس کا آنسر سنیں. ہوا یہ کہ بچے کے جو والدین تھے وہ نیک تھے اور یہ بچہ جو تھا نا بڑے ہو کے اللہ کا باغی بننا تھا, اللہ کے علم میں تھا یہ بچہ بڑا ہو کے اللہ کا باغی بنے گا, نافرمان بنے گا, کافر ہوگا. اب اس کفر کی وجہ سے, بچے کے کفر کی وجہ سے اندیشہ یہ تھا کہ والدین کو بھی کفر پہ لے جائے گا اس محبت میں جو والدین کو بچوں سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے آج یہ فیصلہ کر دیا اور مجھے حکم دیا اسے قتل کر دو, میں نے اسے قتل کر دیا. اور اللہ تعالی نے کیا پلان کیا کہ اس بچے کے بدلے ایک بیٹی اس کو دے گا اور وہ بیٹی نیک بھی ہوگی صالح بھی ہوگی اور زیادہ اس میں خوش سلوک والی ہوگی, یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اب بظاہر بچہ قتل ہو رہا ہے کیا اس بچے کے والدین سے دل پہ چھری نہیں چلی ہوگی، ان کو غم نہیں پہنچا ہوگا، ان کے آنسو نہیں بہے ہوں گے، ان کا دل ٹوٹا نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن ان کو کیا علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ بچہ ہمارے لیے وہ والے جان بننے والا ہے، اور اس کے بدلے ایک بیٹی ہمیں ملنے والی ہے، جو روایات میں ملتا ہے کہ اس بیٹی سے آگے انبیاء پیدا ہو جائیں، وہ ایسی بیٹی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو انسان کیا جانے؟ انسان ابھی کے حالات دیکھ کے شکوے شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے اوقات جانے، اپنی لمیٹیشن جانے. یہ وہ میسج اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. رہی یہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پہ ہوا، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سفر نہیں کر سکے. تو تیسری چیز جس کا آپ نے کوشچن کیا کہ دیوار ٹھیک کیوں کر دی، تو میں بتاتا ہوں دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ پہلے جو خزانہ تھا، جو مال و دولت تھی، زمین کے نیچے دبائی جاتی تھی، تو وہ اس کے نیچے ایکچولی خزانہ دبا ہوا تھا. یہ دیوار اس کی نشانی تھی کہ اس کے نیچے خزانہ. اور ان کے والدین جو فوت ہو گئے، وہ یتیم بچوں کی تھی خزانہ، اور ان کے والدین نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا دیوار اسی رکھو تاکہ نشانی رہے کہ خزانہ اس کے نیچے، اور یتیم بچے جب بڑے ہوں تو اپنے خزانے کو نکال لیں اور مال ان کو مل گئے. یہ ہے تھی ساری پلان. اب بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا، بظاہر کیا نظر آ رہا ہے بچہ قتل ہو گیا، بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ برا کرنے والوں سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی کشتی میں اچھا سلوک کیا، بغیر کرائے کے بٹھا لیا، ان کے ساتھ برا سلوک بظاہر یہ سوراخ کر دیا. ادھر بستی والوں نے برا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ انہوں کا یہ ان کے جوابات ہیں، سب حکمت کی بیس پہ تھے. کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، میں نے کر دیا. یہ ہے وہ باتیں جس کا آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بتا دی وہ یہ تھی، رحمت من ربک. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ، رحمت کی وجہ. نہ ظلم تھا، نہ عدل تھا، یہ رحمت تھی، فقط رحمت تھی. وہ سوراخ ہونا بھی رحمت تھی، وہ بچے کا قتل ہونا بھی رحمت تھا. تو انسان اپنے آپ کو جانے، اللہ کو جانے. یہ ہوتی ہے اپنی معرفت اللہ کی معرفت. انسان جو اپنی آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میری سوچ کچھ نہیں، میرے فیصلے کچھ نہیں، میں مجبور ہوں، یعنی کہ اللہ کی رحمت کا مجبور ہوں ہر وقت، تب اور اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. جب انسان جان لیتا ہے وہ اعتراض کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے. جو ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے. اور پھر وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ان کشتی والوں کے خلاف ہو گیا تو ان کا ریکشن کیا تھا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے. اگر والدین کا بچہ قتل کر دیا گیا، ان کا ریکشن کیا تھا، یہ دیکھنا چاہتے تھے. باقی کیوں قتل ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ انسان کے سوچنے کے کام نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ میسیجز ہیں جو آج لے کے جانے ہیں کہ تقدیر کے پورے اسپیکٹ کو سمجھے. اب سارے بات کو جو کی گئی کنکلوڈ کرتے ہیں، کچھ گرتب دیں گے زندگی کی، ان میں چار چیزوں، چار ہیڈنگز کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے واقعات ہمارے اندر پھیلے ہوتے ہیں. ایک واقعہ کہ کپل کا چھوٹے بچے تھے، شوہر فوت ہو گیا، بیوی نے ساری عمر بچے کو پالا، اور جس طرح پالا مشکل سے، بچہ جوان ہوا، جب اس کو اس کے سہارا ہوا، اس کو امید ہوئی کہ یہ میرے کوئی کام آئے گا، وہ بچہ بھی فوت ہو گیا ینگ ایج میں. اب اس ماں کی کیا حالت، اس عورت کی کیا حالت؟ اب اگر وہ حکمت کرے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، اس میں کیا حکمت تھی، یہ اس کا حق ہی نہیں. اب یہ اگزامپل دے کے بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا. اب چار چیزیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کیا کیا ہوگا، اس کا شوہر یہاں فوت ہوگا، یہ ایفرٹ کرے گی، بچہ یہاں فوت ہوگا. یعنی کہ جو ہم نے پہلی بات کی، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے. پھر کیا وہ اس کی مرضی سے سب کچھ ہوا، عورت کی نہیں، اس کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رپورٹ کیا گیا. ہاں اس نے بچے کی تربیت میں جو محنت کی، وہ اس نے اپنی مرضی سے کی، اس کا اگر وہ آخر میں پا لے گی. اور شوہر کے فوت ہونے اور بچے کے فوت ہونے پہ جو اس نے ریٹ کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں نوٹ ہو جائے گا، اس پہ وہ اجر و ثواب آخر پہ پا لے گی. اور اگر ناشکری کرے گی تو اس کا عذاب پا لے گی. تو یہ ہے کہ انسان کی ویل اللہ کی ویل. اب وہ صبر کرنا یا شکر کرنا اس کے اپنے اختیار ہے. ہاں وہ جو کرنا چاہیں گے اللہ اسے کرنے دیں گے، ہوگا ہر چیز اللہ کی مرضی سے، اور کئی جگہ مجبور ہوتا ہے کئی جگہ مختار ہوتا ہے. فوت ہونے پہ وہ مجبور تھی لیکن جہاں جہاں وہ ریکٹ کر رہی تھی وہ مختار تھی، اس کا اختیار تھا. اور اب اگلا پرسن، یہ سب کیسے فیصلے ہوئے؟ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کی بیس پر فیصلے ہوئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کئی بار کیا بھی جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا رحمت اور کیا حکمت تھی، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی سمجھ سے باہر. وہ اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے لانگ ٹرم میں کیا میری پلاننگ تھی، وہ کیا وہ شوہر تمہارے لیے بہتر تھا نہیں تھا آگے جا کے، کیا وہ بچہ آگے جا کے بہتر تھا نہیں تھا، کیا پتا کس وجہ سے اس تمہارے سبق کی وجہ سے تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات دینے ہوں جو ویسے تمہیں نہیں ملنے تھے، کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں انسان تھوڑا سوچ لیں. تو کہنے کی بات یہ کہ اس کو کام ہی نہیں سوچنا، وہ کام ہے ریکٹ کرنا. میں دنیا میں کوشچن اللہ تعالیٰ سے کرنے نہیں آیا، میں اللہ تعالیٰ کو کوشچن کو آنسر کرنے آیا. مسئلہ ایک یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو آئیڈیل لائف سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہر چیز آئیڈیل ہوگی، جو میں چاہوں گا ویسے ہوگا، یہ غم کوئی چیز نہیں، میں جو ایم اچیو کرنا چاہوں گا ویسے ہوگا. یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، اس نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں. زندگی تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوشچن آئیں گے اور میں نے اس کو آنسر کر لیا. کوشچن کیسے آتے ہیں؟ احکام اور حالات سے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، کوشچن دو طرح سے آتے ہیں، احکام اور حالات. کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں صبح نماز کو اٹھنا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہیں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور حالات آ جاتے ہیں، کبھی غمی پہ کبھی خوشی پہ، کبھی کوئی فوت ہو گیا کبھی کچھ مل گیا. تو اس طرح سے انسان کو جانچا جا رہا ہے، جج کیا جا رہا ہے. تو مجھے اس کی فکر کرنی ہے، کوئی آئیڈیل لائف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا بہت اچھے حالات ہوں، کسی کا بہت برے ہوں، نہ برے والے کے اس وقت کوئی قصور ہے نہ اچھے والے کا کوئی کمال ہے، یا اللہ کی طرف آزمائش ہے اور دیکھا جائے گا یہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح ایگزامپل ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ شادی چاہ رہا ہوتا نہیں ہوتی، تو کئی وقت میں بیٹھ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، نہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا، اس کی حکمت کی وجہ سے ہوا، مجھے کیا پتا آگے کیا ہونے والا تھا. اور کتنے ہوتا ہے کہ انسان کئی بار دیکھتا ہے اپنے ارد گرد کے انسان اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے لیکن آگے کتنے اس کے برے نقصان کا کرتا ہے. اور کئی بار کسی کی شادی نہیں ہوتی، پوری ایفرٹ ہوتی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی غم میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو بھی غم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہو جائے گا کام. میرا کام ہے کہ اگر ہو رہی ہے تب شادی ہو گئی ہے تب اللہ کا شکر ادا کر کے آگے اس کے کام کو پورا کروں، اگر نہیں ہو رہی اللہ کی طرف سے سمجھ کے تو پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں اور صبر کروں. لیکن اس چیز میں الجھنا یہ کیوں ہو گیا، کیسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ میرا کام ہے. کسی کو ڈائیورس ہو گئی تو اس پہ شکوہ شکایت نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ چاروں باتیں امپلیمنٹڈ ہیں کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں باتیں کہ کس کی شادی کہاں ہونی ہے، کب ہونی ہے، ہونی ہے نہیں ہونی، ڈائیورس ہونی ہے نہیں ہونی، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے. پھر دوسری چیز کہ اس میں بات کرنا میں مختار ہے، بات میں مجبور ہے، کہ کئی چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، رشتے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ تو اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اور جہاں پہ اللہ کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ انسان کا اسموتھ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور پھر ہوتے کیسے وہ بتا دیا، وہ اللہ کی حکمت کی بیسس پہ ہوتے ہیں. تو یہ چاروں پوائنٹ کو ہر پوائنٹ پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح فائنینشیل لاسز ہو جاتے ہیں، کئی بار گینز ہوتے ہیں، لاسز ہوتے ہیں، کاروبار میں فائدہ، نوکری چلی گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان کا رسک طے شدہ ہے، رسک میں بارے میں کوئی کوشچن نہیں انسان سے کہ کتنا کیوں ملا، اتنا کیوں نہیں ملا، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ رسک کتنا ملنا ہے. جس طرح آپ کی زندگی طے ہے، اس کا کام محنت کرے، ایفرٹ کرے، یہ اس کا کام ہے، جس تلاش کرے. باقی ملنا نہ ملنا اس کی طرف سے، اس سے فرسٹریشن کا شکار نہ ہو جائے، غم کا شکار نہ ہو جائے، پریشانی کا شکار نہ ہو جائے، شکوں کا شکار نہ ہو جائے. پھر اسی طرح بیماری آتی ہے، کبھی انسان کو خود پہ بیماری. مثال کے طور پہ ایک شخص تھے، بہت ان کا مسل وارڈ ہوتا تھا، بہت اچھا فیٹ کرتے تھے لوگوں کو. ان پہ کیا ہوا، انہیں کالج آیا اور ان کی زبان کام کرنا چھوڑ دی. اب انسان بینگ اینڈ ہیومن بینگ کئی بار حیران ہوتا ہے کہ اتنا اچھا پریز کر رہے ہیں، اللہ اپنا بلا رہے ہیں اور ان کی زبان بند ہوگی کالج کی وجہ سے. یہ اللہ کے فیصلے، یہ ہمارا کام نہیں ہے سوچنا، وہ جو چاہے جیسے چاہے ہمیں رکھے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضا. آخری چیز آج کے لیکچر کی، آج کی بات کی کہ رضا بالقضا، یہ ٹیک ہوم میسج ہے. رضا بالقضا کیا ہوتا ہے؟ قضا اسی تقدیر کو کہتے ہیں. اور رضا کیا؟ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، جو ہو رہا ہے میرا. میں نے ایک اللہ تعالیٰ سے ایک بار کوشچن کیا کہ مجھے شوق تو ہوتا ہے کہ آگے دھاگے بڑے انسان، تو اس سے میں نے ایک کوشچن کیا اور عام طور پہ کوئی بھی اللہ والا ملے تو صحیح میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی انتہا کیا ہے اور وہ کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا اللہ کی قدرت کی انتہا جو ہے وہ رضا بالقضاء کہ اللہ کی قضاء پہ ان سے تقدیر لگا دی ہو. یہ انتہا اور یہ اتنا اونچا درجہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ کتنا اونچا درجہ ہے. اب اس شخص کی حالت کیا ہوتی ہے, یہ ہر چیز پر راضی ہوتا ہے, کوئی اچھا ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب بھی, اور کچھ برا ہو جائے تب بھی وہ ٹس سمجھتے ہوتا ہے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی خواہش اپنی خواہش نہیں ہوتی, وہ بیمار ہو گیا اور وہ غم میں نہیں جاتا ہے میں کیوں بیمار ہو گیا, اللہ کی مرضی, یہ اس کا جسم ہے اس نے بیمار کر دیا. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا تھا بیمار ہو گیا اب بیٹھ کے پڑھنی پڑ رہی تو غم میں نہ جائے میں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں یہ بیٹھ کے پڑھنا اللہ کو پسند ہے اس میں بیٹھ کے پڑھوں گا, یہ اللہ کی پسند ہے اس نے میرے لیے پسند کیا میں کیوں نہ اس کو پسند کروں. یہ ہے رضا بالقضاء, جس حال میں محبوب رکھے اس حال پہ راضی رکھے یہ ٹھیک ہے. اگر اس نے مجھے امیر بنایا میں اس پہ بھی راضی, نہیں کچھ دیا میں اس پہ بھی راضی, اس نے مجھے عزتیں دے دی میں اس پہ بھی راضی, اس نے مجھے ذلیل کر دیا میں اس پہ بھی راضی. یہ اللہ کی, ہاں انسان بندہ ہے انسان کمزور ہے اسے مانگی اللہ کو پسند ہے جب یہ تڑپتا ہے, اللہ کو پسند ہے جب اس کے سامنے انتظاریں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مجھے روتا دیکھنا چاہ رہے ہیں غم کی وجہ سے تو یہ اس کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہنستا دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہنستا رہے تو اس طرح سے زندگی کو سمجھے. ہاں شکوے شکایتیں نہ شروع ہو, طبی طور پہ کام آئے تو اس کو مطلب کہ رو سکتا ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا فوت ہوا انہیں خبر ملی کہ بیٹا بہت چھوٹا تھا گود میں تھا تو انہیں خبر ملی اس کی آخری وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے گئے گھر پہ اور دیکھا تو بیٹا بیٹے کو گود میں لیا اور اس کی آخری سانسیں تھی اور آپ کی گود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور یہ کہا کہ میرا دل غمگین غمگین ہے مفہوم ہے میرا دل غمگین ہے اور دل ٹوٹ چکا ہے لیکن اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن میری زبان شکر گزار ہے. تو یہ انہوں نے طریقہ بتا دیا غموں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. دل ٹوٹتا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمت آتی ہے کہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی متوجہ ہو جاتی ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو تھے طبعی طور پر اور لیکن کہا میں زبان شکر گزار ہے مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. تو طبعی طور پر انسان فیل کرتا ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں وہ ہوتا ہے اور کئی بار اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے انسان کو احساس دلاتے ہیں تم کچھ نہیں ہو تم میرے بندے ہو تم فقیر ہو تمہارے پاس ہے کیا تمہاری اپنی مرضی ہے کیا یہ یاد کرا رہا. تو زندگی کو سمجھے تقدیر کے ٹاپک کو یا اس کے اس پہ یقین کرے اس پہ ایمان لائے اور یہ سمجھے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. بریفلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا اللہ نے لکھ دیا اپنے علم کی بیس پہ سمپل. یہ سمجھ لے گا اللہ کا علم میری طرح نہیں ہے کہ مجھے فیوچر کا نہیں پتا, اللہ کو پتا تھا اللہ نے لکھ دیا یقین سے یہ ہوگا میں اس لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا, اللہ نے صرف مجھے مختار کیا ہوا ہے مجھے آپشن دی ہوئی ہیں. کہیں چلو جگہوں پہ مجبور ہوں وہاں پہ کوئی کوشچن نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے, کہیں پہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ کوشچن کریں گے کہ یہاں یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا. آل دو اللہ کی مرضی سے وہ ہونا ہوتا ہے, کوئی اچھا کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے, لیکن اسے چونکہ آپشن دی تھی اس لیے اسے پکڑیں گے. اور اگلی چیز یہ کہ وہ کیسے فیصلے کرتے ہیں حکمت اس کی کیا ہوتی ہے تو اس پہ نہ الجھے, یہ اس کا کام نہیں ہے یہ اس کی سمجھ سے باہر ہے. تو یہ سمجھ ہے جو فیصلہ ہوتا ہے حکمت کی بیس پہ ہوتا ہے اس کی رحمت کی بیس پہ ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھا دے اور آنسر کرنے کی فکر کرے کہ میں صبر سیکھوں میں شکر سیکھوں میں رضا بالقضاء سیکھوں یہی میری کامیابی کی زینے ہیں, نہ یہ کہ میں شکوہ شکایت میں الجھ کر کے زندگی ضائع کر دوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت بھی سمجھا دے اور تقدیر کی حقیقت بھی سمجھا دے. اب جو ایسا بندہ ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے پرسکون. ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا اور وہ بہت پریشان تھے. وہ تو انہیں پریشان کیوں کہتے ہیں میری پریشانی کا سبب وہ سامنے میں بندہ بیٹھا نا وہ ہے. کہتے اس نے کیا کیا کہتے ہیں میں اس کو پریشان کرنا چاہتا تھا میں اس کو غصہ دلانا چاہتا تھا میں اس کو پرسیڈ کرنا چاہتا تھا اور میں نے کیا کیا, شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک جانور کی شکل اپنائی اور وہ دھاگا کاٹ رہا تھا, یعنی پہلے جہاں دھاگا جیسے بنایا جاتا تھا کہ ہاتھ سے وہ بن رہا تھا اور مشین اس کو دستے کو چلا رہا تھا, تو میں نے جانور کی صورت اپنا کے اس دھاگے میں گھس گیا, دھاگے ٹوٹ گئے, تو میں چاہتا تھا جو غصہ ہے فرسٹریٹ ہو, لیکن اس نے کیا کیا, آرام سے ان دھاگوں کو پکڑا اور آپس میں جوڑ کے پھر چلانا شروع کر دیا, میں پھر اس کی تو حملہ آور ہوا, پھر دھاگوں کو توڑا اور جب دھاگے ٹوٹ گئے تو میں نے سلیکشن دیکھا, اس نے پھر آرام سے دھاگوں کو جوڑا اور چلانا شروع کر دیا, کہتے میں جب جتنی اٹمپٹ کی اس نے کوئی ریٹ نہیں کیا, کوئی غصہ نہیں کیا. تو یہ واقعہ امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا, تو کہا کہ یہ وہ مقام ہے مقام رضا بالقضا کا, کہ جب انسان کو ریٹ کر نہیں چھوڑ دیتے, وہ جو ہو رہا ہے ٹھیک اللہ کی مرضی سے ہوا, میرا کام کیا ریٹ کیا کرنا ہے, اچھا دھاگے جوڑنے, دھاگے جوڑ کے پھر کرنا شروع کرنا, میرا کیا یہ ایشو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے واقعہ ایک لکھ کے یہ بتایا کہ یہ انسان بنتا ہے, اور یہ بنتا کیسے, یہ ذکر اللہ کی کثرت سے. انہوں نے بعد میں یہی کنکلوڈ کیا کہ ذکر اللہ کی کثرت سے یہ کیپیبلٹی انسان کے اندر الٹیمیٹلی آ جاتی ہے, اتنا اونچا مقام, کیونکہ جو مقامات ہیں اللہ کے قرب کے توبہ سے شروع ہوتے ہیں اور رضا القضاء کے تک جاتے ہیں, وہ گریجول ذکر جتنا کرے گا اتنے مقامات طے ہوتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی انسان اس اسٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا سے راضی ہے. تو ذکر اللہ کی کثرت, تو یہ سارا جو ذکر سکھایا جاتا ہے, اور کئی بار یہ فیل ہوتا ہے کہ بہت انفورس کیا جا رہا ہے کہ کریں کریں کریں, تو اس کی وجہ ہوتی ہے انسان کو یہ ساری صفات دینا مقصود ہوتی ہیں, اور چونکہ پتا ہوتا ہے وہ ادھر سے ملیں گی تو اس لیے خیر خائی کے طور پہ کہا جا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنا مقصد لینا اس کا مقصود نہیں ہے کہ اپنا فائدہ لینا, تو اس لیے ذکر کی کثرت کرے کہ اس پر پاک روزانہ درود پاک سے روزانہ پڑھے, قرآن پاک تلاوت کرے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, اور مراقبہ فوکس اپنے قلب پہ رہ کے کہ اللہ کی یاد میں ڈوب جائے, اور پانچواں کہ اپنے شہر کے راستے میں رہے تاکہ پتہ چلے کہ میں کہاں پہ آ رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مقامات اور سارے جو صفات ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ, دعا سے پہلے